بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد عذاب المعاشر سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جو شخص کسی کو دین کی تعلیم کرے وہ اس شخص کے حق میں نعمت الہی ہے یعنی طالب علم کے لیے نعمت الہی ہے اور اس کی قدر قیمت اور تعظیم اس پر لازم ہے یعنی تعلیم دینے والے کی تعظیم اور قدر کرنا طالب علم پر لازم ہے اور اس تعلیم میں سبق پڑھانا مسئلہ بتانا وغیرہ سب داخل ہیں کہ یہ سب تعلیم ہی کے طریقے ہیں حتیٰ کہ کسی کی تصنیف سے نفع اٹھانا اس قاعدے سے بھی اس کے شاگردوں میں داخل ہو جانا ہے اس کے حقوق بھی مثل استادوں کے ثابت ہو جائیں گے جو لوگ استاد کے حقوق ضائع کرتے ہیں مختلف اقسام ان کی ہیں بعض تو خود زمانہ تحصیل علوم میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں پھر ان میں بعض تو ظاہر حقوق میں بھی کوتاہی کرتے ہیں مثلا آتے جاتے وقت سلام نہ کرنا اس کی طرف پشت کر کے بیٹھنا چلنا یا پاؤں پھیلا دینا یا اور کسی طرح بے باکی اور بے لحاظی کرنا مثلا سائیکل یا موٹر سائیکل وغیرہ سے اس پر سوار ہو تو استاد کو دیکھ کر نہ اترنا نزدیکی میں بلند آواز سے بولنا قہقہ ٹھٹا مار کر ہنسنا وغیرہ اور جیسے اطاعت کم کرنا کوئی بات مان لی کسی بات کو ٹال دیا اور جیسے خلوص میں کمی کرنا مثلا اس سے فریب کرنا جھوٹ بولنا اپنی خطا کی تعویل کا اقرار نہ کرنا اور جیسے خدمت میں کمی کرنا خواہ بدنی ہو مثلا پنکھا جھلنا بدن دبانا وغیرہ خواہ مالی ہو مثلا حق تعالیٰ نے اپنے کو وسعت دی ہے اور استاد نادار ہے اس وقت اس کی خدمت میں کچھ نقد یا متاع یا طعام بطور ہدیہ پیش کرنا ادب نام ہے محبت کا تعظیم کا نام محض تعظیم کا نام ادب نہیں دوسرا عنوان ہے ادب نام ہے راحت رسانی کا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے شریعت نے بناوٹ اور محض ظاہری محبت سے منع کیا ہے لیکن اس محبت کی تعلیم دی ہے جو ظاہر و باطن اور حاضر و غائب ہر حالت میں یکساں ہو جس میں للہیت کے سوا کچھ نہ ہو بہشتی زیور میں مختلف مواقع کی رسموں کا بیان چل رہا ہے ختنہ کی رسموں کا بیان بھی اسی قسم کی خرافات جو پہلے بیان کی گئی ہیں وہ بہت کچھ اس کے اندر خرافات آج کل کی جاتی ہیں کھانے کھلانا اور دعوتیں کرنا اور طرح طرح کی جو ہے اس میں برائیاں ہیں تو ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ غرض ان ساری خرافات اور گناہوں کو موقوف کرنا چاہیے جب بچے میں برداشت کی قوت دیکھیں چپکے سے نائی کو بلا کر ختنہ کرا دیں جب اچھا ہو جائے غسل کرا دیں اگر گنجائش ہو اور پابندی بھی نہ کرے اور شہرت و نمود اور تانے اور بدنامی کا بھی خیال نہ کرے تو دو یا چار دوست یا دو چار غریبوں کو جو میسر ہو کھلا دے اللہ اللہ خیر صلاح لیکن بار بار ایسا بھی نہ کرے ورنہ پھر وہی رسم پڑ جائے گی آج کل چونکہ یہ رسمیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس لیے بہتر بس یہی ہے کہ ختنہ کرانے کے بعد بس جب اچھا ہو جائے اس کو غسل کرا دے مزید یہ کھانے دعوتیں وغیرہ کرنا چونکہ یہ رسومات ہو چکی ہیں تو ان کا ترک جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے ترک کرنا اسی کاموں کا ضروری ہو گیا ہے لہٰذا ایسے موقع پہ کسی قسم کا کھانا وغیرہ نہ کرے تو اچھا ہے اسی طرح مکتب یعنی بسم اللہ کی رسموں کا بیان بھی ہے اس میں بھی مٹھائی بانٹنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور بہت سی خرابیاں ہیں کہ چاندی کے قلم دوات بنوا دیتے ہیں یا لباس ایسا بنواتے ہیں جو غیر شرعی جیسے لڑکوں کے لیے ریشمی یا زری کے لباس بنوا دیتے ہیں چمکدار جس میں چاندی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے یہ سب گناہ کے کام ہیں رسمیں ہیں اس میں بھی خلاصہ یہ ہے کہ جب لڑکا بولنے لگے اس کو کلمہ سکھاؤ پھر کسی دیندار بزرگ متبرک کی خدمت میں لے جا کر بسم اللہ کہلا دو اور اس نعمت کے شکریہ میں اگر دل چاہے بغیر پابندی کے جو بھی توفیق ہو چھپا کر خدا کی راہ میں کچھ خیر خیرات کر دو لوگوں کو دکھلا کر ہرگز مت دو باقی اور سب پکھنڈ ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے کی زبان کھلنے لگتی ہے تو گھر والے ابا اما بابا وغیرہ کہلاتے ہیں اس کی جگہ اللہ اللہ سکھاؤ تو کیسا اچھا ہو، اور اسی کے قریب قریب قرآن شریف ختم ہونے کے بعد رسمیں ہوتی ہیں اور ان میں بھی بہت سی غیر ضروری باتوں کی بہت پابندی کی جاتی ہے اور بہت سی باتیں ناموری کے لیے کی جاتی ہیں، جیسے مہمانوں کو جمع کرنا، کسی کسی کو جوڑے دینا، ان کی برائیاں سب اوپر معلوم ہو چکی ہیں۔ مظاہر حق مشکات شریف سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة يحبهم اللہ وثلاثة يبغضهم اللہ، فاما الذين يحبهم اللہ فرجل اتا قوما فسألهم باللہ ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سر لا يعلم بعطيته إلا الله، والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقال يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقیر المختال والغنی الظلوم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں اور تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دشمن رکھتے ہیں، چنانچہ وہ اشخاص جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے جس نے ایسے شخص کو صدقہ دیا جو ایک جماعت کے پاس آیا اور اس سے خدا کی قسم دے کر کچھ مانگا، یعنی یوں کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے اتنا مال یا اتنی چیز دو، اور یہ سوال اس نے ان جماعت والوں سے اپنے حق قرابت کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے لیے کیا تھا، مگر جماعت والوں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ چنانچہ ایک شخص نے، یعنی صدقہ دینے والوں نے والے نے جماعت کو، کہ وہ بھی اسی جماعت کا ایک فرد تھا، پسے پوش ڈالا اور آگے بڑھ کر سائل کو پوشیدہ طور پر دے دیا سوائے خدا کے اور اس شخص کے کہ جسے اس نے دیا اور کسی نے اس عطیے کو نہیں جانا، اور دوسرا وہ شخص جو جماعت کے ساتھ تمام رات چلا، یہاں تک کہ جب ان کے لیے نیند ان تمام چیزوں سے زیادہ جو نیند کے برابر ہیں پیاری ہو گئی، تو جماعت کے تمام فرد سو گئے مگر وہ شخص کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے سامنے گڑگڑانے لگا اور میری آیتیں یعنی قرآن کریم پڑھنے لگا، یعنی میری عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو لشکر میں شامل تھا، جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس کے لشکر کو شکست ہو گئی مگر وہ شخص دشمن کے مقابلے پر سینہ سپر ہو گیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا یا فتح یاب۔ اور وہ تین شخص جو اللہ کے نزدیک مغول ہیں، ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرے، یعنی شادی شدہ آدمی، دوسرا شخص تکبر کرنے والا فقیر ہے، اور تیسرا شخص دولت مند ظلم کرنے والا، یعنی وہ شخص جو دولت مند ہوتے ہوئے بھی قرض دینے والے کو قرض کی ادائیگی نہ کرے یا دوسروں کے ساتھ اور کسی طرح کا ظلم کرے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر انہیں زمین پر کھڑا کیا، چنانچہ زمین ٹھہر گئی، فرشتوں کو پہاڑ کی سختی سے بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا کہ ہاں لوہا ہے، کہ وہ پتھر کو بھی توڑ ڈالتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں آگ, کہ وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں پانی ہے, کہ وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اے ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں ہوا ہے, کہ وہ پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا کہ ہاں, اور وہ ابن آدم کا صدقہ دینا, کہ وہ خدا کی راہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اسے بائیں ہاتھ سے بھی چھپاتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ چونکہ نفس پر بہت گراں ہوتا ہے, نفس تقاضا کرتا ہے کہ کچھ خرچ کرتا ہے تو کچھ دکھلا دے تاکہ لوگ واہ واہ کریں. معلوم ہوا کہ نفس سے جنگ اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نفس کو دبانا اور اس کو مٹانا یہ بہت ہی زیادہ ایک سخت چیز ہے. اور اس میں صدقے کا ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اپنے صدقے کو چھپا کر دینا. وعن منفذ بن عبد الله قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ظل المؤمن يوم القيامه صدقته. حضرت مرثد بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا. جس طرح سائبان دھوپ کی گرمی اور تپش سے بچاتا ہے, اسی طرح قیامت کے دن صدقہ نجات اور آرام اور راحت کا سبب ہوگا. یہی کہ قیامت کے دن صدقے کو یا اس کے ثواب کو سائبان کی شکل دے کر صدقہ دینے والے کے سر پر تان دیا جائے گا تاکہ وہ اس دن کی گرمی سے بچ جائیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة. قال سفيان إنا قد جربناه فوجدنا كذلك. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. اس حدیث شریف میں جو بتایا گیا ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا, ابھی اس کے اندر رسومات شروع ہو گئی ہیں. جیسا کہ ایک فرقہ باطلہ ہے وہ اس دن کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس میں طرح طرح کی خرافات کرتا ہے اور اس میں حلوے اور حلیم اور شربت کی تقسیم اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے, صرف اپنے اہل و عیال پر جو اور دنوں میں کھانا پینا وغیرہ ہوتا ہے تو صرف اپنے اہل و عیال پر اس سے کچھ زیادہ وسعت کر دے, اچھی چیز پکا لے اور بڑھا کے پکا لے. تو یہ اپنے اہل و عیال کے لیے ہے, نہ کہ تقسیم کے لیے اور گھر گھر بھیجنے کے لیے. اور بھی اس دن سے متعلق بہت ساری باطل باتیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں آ گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب سے حفاظت فرمائے. وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ابو ذر یا نبی اللہ ارائیت الصدقۃ ما ذاہی قال اضعاف مضاعفۃ وعند اللہ المزید. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب چند در چند یعنی کئی کئی گنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے. احادیث سے کئی گنا ثواب کی مقدار, اجر ثواب کی مقدار 10 گنا سے 700 گنا تک معلوم ہوتی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کی رحمت خاص شامل ہو تو ثواب کی مقدار 700 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. جیسا کہ خود باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کا ثواب لا تعداد بڑھا دیتا ہے. تحفہ رمضان حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات پر مشتمل یہ مجموعہ ہے، اس میں سے کچھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ حرمین شریفین میں 20-20 رکعت تراویح ہوتی ہے، خلفائے راشدین سے آج تک 20 تراویح سے کم نہیں پڑھی گئی۔ بعض سے لوگ اس اشکال میں پڑے رہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 20 پڑھنی چاہیے یا 8، تو اس سے متعلق اس میں بہت سی باتیں جو 20 تراویح کو ثابت کرتی ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خلفائے راشدین سے آج تک 20 تراویح سے کم نہیں پڑھی گئی۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو مسجد نبوی میں 20 تراویح پڑھائے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ و تابعین رمضان میں 20-20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماہ رمضان میں سب لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی وتر کے ساتھ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، 20 تراویح اور 3 وتر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مسجد نبوی میں 20-20 رکعت باجماعت تراویح ہوتی رہی۔ چنانچہ سنن بیہقی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان میں ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھائیں، پھر آپ کسی ذاتی وجہ سے امامت نہ کرا سکے تو باقی راتوں میں ابو حلیمہ معاذ القاری نے امامت کرائی۔ ابو الحسنان تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے پر آدمی مقرر کیا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہور صحابہ حضرت علی، حضرت عمر اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 20 رکعت تراویح پر عمل کرتے تھے۔ یہی قول سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام شافعی کا بھی ہے۔ نیز امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں سب کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح مختار قول ہے۔ اسی کے بقدر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی قائل ہیں، اور امام مالک 36 رکعت کے قائل ہیں۔ الحمدللہ تاحال حرمین شریفین کا اسی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ خلفائے راشدین سے آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں حرمین شریفین میں 20 سے کم تراویح پڑی گئی ہو۔ رمضان شریف سے متعلق کچھ فضائل ہیں کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا، پس جو شخص اس مہینے میں قرآن شریف ختم کرتا ہے وہ تمام برکات کا وارث ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام اسلامی خیر و برکات کا جامع ہے۔ ہر قسم کی دینی برکت اور خیر جو تمام سال میں کسی کو ملتی ہے وہ اس عظیم الشان مہینے کی برکت ہی سے آتی ہے۔ اس مہینے کی جمعیت پورے سال کی جمعیت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس مہینے کی فراغندگی یعنی بدحالی پورے سال کی برحالی کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ تمام قسم کی خیرات اور بھلائیوں کا سر چشمہ یعنی قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تراویح کے مؤقتہ ہونے کا جو عنوان مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مواظبت یعنی پابندی کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی دوسرے حکمی۔ مواظبت حقیقی تو یہ ہے کہ کسی فعل کو ہمیشہ پابندی سے کیا ہو، مثلاً ظہر کی سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں ہیں۔ اور مواظبت حکمی یہ ہے کہ کوئی عمل ایسے طرز سے واقع ہوا ہے کہ وہ طرز بتلا رہا ہے کہ اس کا دوام مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 شب تشریف لائے، اس کے بعد پھر تشریف نہیں لائے، اور صحابہ سے فرمایا کہ مجھے تم سب کا آنا معلوم تھا، مگر میں اس لیے نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز یعنی تراویح کی نماز فرض ہو جائے، اور فرض کی طرح سے اس کی ادائیگی تم سے نہ ہو سکے تو تم فرض چھوڑنے کے گناہگار ہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو یہ تو ایک گنجائش کی بات معلوم ہوئی کہ فرض چھوڑنے کے برابر نہ ہوگا، شاید کوئی یہ کہنے لگے کہ خیر زیادہ گناہ تو نہیں، تھوڑا گناہ ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی بڑا گناہ نہ ہوگا۔ جو یہ کہے کہ پہلے میری اس رائے کو قبول کرے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تھوڑی سی چیز کی وقت نہیں کرتا اور اسے محمل سمجھتا ہے، تب میں بھی ایسے شخص کے لیے فتویٰ دوں گا کہ اسے چھوڑ دینا جائز ہے۔ اور وہ رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری لے کر ایک چھپر پر یا اپنے صندوق کے کپڑوں میں رکھ دے، اور کوئی اس کو ٹوکے تو وہ یہ کہہ دے کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے، بڑا انگارا تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ چھوٹی سی چنگاری رکھنے سے بچے کہ چھوٹی بڑی سب یکساں ہیں، تو اس سے کہا جائے کہ حضور والا، یہاں بھی دونوں کا اثر یکساں ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی، یعنی تراویح وہ فرض نہیں سنت موقعہ ہے، اس کے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مجلس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔